الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلنا حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اور اے پیغمبر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے اور انہی گروہوں میں وہ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانوں اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں اور اسی اللہ تعالی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 36 ہے اس میں اللہ تعالی نے یہودیوں اور عیسائیوں کے مختلف گروہوں کا ذکر فرمایا ہے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں بعض لوگ تو ایسے تھے جو اس وحی کے نازل ہونے سے خوش ہوتے تھے چنانچہ وہی لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے ان کا تو اللہ پاک نے اس لیے ذکر فرمایا ہے تاکہ مشرکین مکہ کو شرم آئے اور حیا آئے کہ جو یہودی اور عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اور اللہ تعالی پر اور آخرت پر ایمان لائے ہیں تو اس لیے ایمان لائے ہیں کہ پہلے سے ان کے پاس اس کا علم موجود ہے کیونکہ تورات میں بھی یہی احکام موجود ہیں اور نہ صرف احکام موجود ہیں بلکہ حضور کی پیشین گوئی بھی موجود ہے تو ان کے پاس تو علم ہے اس علم کی بنیاد پر وہ اس قرآن کریم کے نازل ہونے سے خوش بھی ہیں اور خوش ہو کر ایمان بھی لا رہے ہیں تم تو بالکل ان پڑھ جاہل ہو الف سے بے بھی تمہیں تو نہیں آتا تمہیں تو بدرجہ اولا ایمان لانا چاہیے اس لیے کہ جو آدمی نہیں جانتا تو اس کا علاج جاننا ہے جس کو کچھ پتہ نہ ہو تو اس کا فطری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جاننے والوں سے پوچھتا ہے بھائی یہ کیا بات ہے اسی کی حقیقت ہے یہ کیا چیز ہے اس کے کیا پس منظر ہے تمہیں کچھ معلوم ہو تو بتاؤ تاکہ میں بھی اطمینان کر کے اس پر عمل کروں یہ طریقہ ہوتا ہے تو یہ یہودی اور یہ عیسائی یہ تو صاحب کتاب ہیں ان کے پاس تو تورات زبور انجیل کا پہلے سے علم ہے جب علم ہے تو جاننے والے یہ کر رہے ہیں تو جاننے والوں کو ان سے پوچھ کر اطمینان کر کے عمل کرنا چاہیے تو ان کا ذکر تو اللہ پاک نے اس لیے فرمایا اور یہودیوں اور عیسائیوں میں بعض ایسے بھی تھے جو عناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے حضور پر ایمان نہیں لاتے تھے. یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا، اتنا معلوم تھا کہ جتنے آدمی کو اپنے بیٹے کا بھی علم نہیں ہوتا. یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ حضور کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہونا اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور ابنا اس لیے فرمایا کہ عام طور پر بیٹے ماں باپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، بیٹیاں تو پھر بھی شادی ہو جانے کے بعد دوسرے گھر چلی جاتی ہیں تو بعض دفعہ ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں، یا اوجھل نہیں ہوتے کم از کم ان کے قریبی واقعات سے اور حالات سے آدمی بے خبر رہتا ہے. لیکن جو بیٹے رات دن ساتھ ہیں انہیں تو آدمی نہیں بھولتا. تو جیسے تم اپنے بیٹوں کو جانتے ہو اس سے زیادہ یہ حضور کو جانتے ہیں. اس قدر جاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تھے محض حسد کی وجہ سے. وہ حسد یہ تھا کہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے، الیعوذ باللہ. سارے پیغمبر تو بنی اسحاق میں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں آئے اور ہمارے اندر آئے ہیں، تو ان کو بھی ہمارے اندر ہی آنا چاہیے تھا. یہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں اور عربوں میں کیوں آ گئے؟ بھائی یہ حسد تھا، اور اللہ بچائے، حسد کی آگ بہت بری. سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ اس میں آدمی حق ماننے سے انکار کر دیتا، دوسرے ضد پر اڑ جاتا ہے، تیسرے ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ ان کو ہوا، جب ہوا تو ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ بھی حسد سے بچو، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالی کی رضا میں راضی رہو. کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں بس وہ 100% برحق کرتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، ان کی حکمت ہے کہ 124,000 پیغمبر بنی اسرائیل میں بھیجے اور ایک نبی بنی اسماعیل میں بھیجے جو 124,000 سے پر بھاری ہیں. تو بعض یہودی بعض عیسائی حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے حضور پر ایمان نہیں لاتے تھے. تو اس میں حضور کو اس طرح تسلی دی کہ کچھ ایمان نہیں لا رہے، باقی بھی تو ایمان لا رہے ہیں، تو صرف ایمان نہ لانے والوں کو آپ نہ دیکھیں، ایمان لانے والوں کو بھی تو دیکھیں. کہ جہاں ہزاروں ایمان نہیں لا رہے وہاں ہزاروں لا بھی تو رہے ہیں، اور جو کفار و مشرکین ہیں وہ تو ان میں سے تو بہت ہی بڑی مقدار میں اور بڑی تعداد میں لوگ ایمان لا رہے ہیں اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ ان کو دیکھ کر تسلی فرمائیں، خوش ہوں، غمی غم نہ ہو، خوشی بھی ہو، اور جب غمی اور خوشی دونوں مل جائیں گے تو اعتدال ہو جائے گا، وہ مطلوب ہے. اور اس آیت میں جس کا بھی آپ کے سامنے میں پورا ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں، عجیب انداز سے اللہ پاک نے ایک نقطہ بیان فرمایا. اور اے پیغمبر، جن لوگوں نے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، اور انہی گروہوں میں وہ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو خدائے میں شریک نہ مانوں، اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں، اور اسی اللہ تعالیٰ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. اس میں اللہ پاک نے عجیب انداز سے ایک بات بیان فرمائی جو کہ مشہور و معروف ہے، کہ اسلام کے تین بنیادی عقائد ہیں جو تمام شریعتوں میں مشترک چلے آ رہے ہیں. نمبر ایک توحید، نمبر دو رسالت، نمبر تین آخرت. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب کی شریعتوں میں یہ تین عقیدے بنیادی ہیں، اور یہ تین باتوں کی دعوت سب ہی دیتے آئے ہیں، اور ان کے بغیر آدمی مسلمان ہو بھی نہیں سکتا. لہذا ہیں بھی نہایت ضروری اور نہایت بنیادی. نمبر ایک توحید. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں اس بات کا یقین رکھیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں, اور اس کے معبود ہونے میں اور لائق عبادت ہونے میں کوئی بھی شریک نہیں. نہ شریک ہے, نہ شریک ہونے کا لائق ہے, نہ شریک ہو سکتا ہے, بس وہ اکیلا ہے, وہ جیسا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس کو شاعر نے ایک شعر میں بیان فرمایا ہے. داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی. آیا داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی, اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. تو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا اللہ کا درس دیتے ہوئے آئے. بس لا الہ الا اللہ کے یہ معنی, اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے, کوئی اس کی عبادت میں شریک نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, اس جیسا کوئی نہیں. اسے کہتے ہیں توحید. یہ تو عقیدہ ہر ایماندار کا الحمدللہ ہے ہی, اس کے بغیر تو مسلمان ہونا مشکل ہے. لیکن صرف اسی پہ ہمیں اکتفا نہیں کرنا ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے بھائی. اس عقیدے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے کہ پھر یہ ہمارا حال بن جائے, جس کو ہمارے تبلیغی جماعت والے دو مختصر سے جملوں میں بیان کرتے ہیں, لیکن وہ بڑا جامع ان کا جملہ ہے ماشاءاللہ, کہ خالق سے ہونے کا یقین ہو جائے اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین ہو جائے. بس یہ کرنے والی ذات بس ایک ہے, ہوگا تو اسی کے حکم سے ہوگا, نہیں ہوگا تو کسی اور کے حکم سے کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہ کہنے کی حد تک تو یہ بات بالکل بجا ہے, لیکن یہ بھی ہمارا حال بننا چاہیے. حال کا مطلب یہ کہ ہر دم ہمارے ذہن میں یہ بات جم جائے, اور ہر موقع پر ایسی جمے کہ یہی نظروں میں گھومتی رہے, دل و دماغ میں موجود رہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. کرنے والی ذات تو بس ایک ہی ہے اور کوئی نہیں. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. یا اللہ اگر آپ کوئی چیز عطا کرنا چاہیں تو کوئی طاقت روک نہیں سکتی. بلا موتی لما مناتا, اور اگر آپ نہ دینا چاہیں تو دنیا کوئی طاقت دے نہیں سکتی. یہ دعا ہے. یہ حال بن جائے ہمارا تو ساری مشکلات حل, ساری پریشانیاں ختم, تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اس کو اپنا حال بنانے کی کوشش کریں. اور حال بنتا ہے بار بار اب اس بات کو ذہن میں تازہ کرنے سے. جتنی مرتبہ آپ تازہ کرو گے, جتنی مرتبہ اس کو یاد کرو گے, جتنا اس بات کو اپنے ذہن میں جماؤ گے, جمتے جمتے جمنے لگے گی, بیٹھتے بیٹھتے بیٹھنے لگے گی. جب بیٹھ جائے گی تو پھر دیکھنا ایسا کیا لطف آتا ہے, کیا مزہ آتا ہے, نہ کوئی غم نہ کوئی خوف. بھائی ہمارے اللہ میاں ہیں تو صحیح, ہم ان سے کہہ دیں گے سبحان اللہ, جہاں کوئی طرح کیا غم ہے تو صحیح ہمارے اللہ پاک, ہم ان سے کہہ دیں گے بھائی ہم ختم. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا, تو ان کے گھر میں کبھی کبھی فاقہ بھی رہتا تھا. اب جب فاقہ ہوتا ہے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں, لیکن اولاد تو ان کے برابر نہیں ہوتی. گھر والے کہتے ہیں ابا بھوک لگ رہی ہے, دم نکل رہا ہے. ہاں بھائی بس تھوڑی دیر کی بات ہے, بس کھانا پکڑا ہے ابھی مل جائے گا, یعنی جنت میں. دنیا کی تکلیف ہے چند دن کی ہے, ختم ہونے والی ہے. تو کہتے ہیں ان کی بیوی بھی ان کے بچے بھی سن کر بالکل ایسے مطمئن ہو جائے جیسے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہو. تو جب توحید مستحضر ہو جائے گی تو دنیا کوئی غم باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ. یعنی عقلن باقی نہ رہے گا, تبن تو ہوتا رہے گا. تبن ہو تو ہونا چاہیے, وہ تو انسان کے اختیار سے باہر ہے, اور انسان انسان ہے, دیوار نہیں ہے. لیکن عقل یہ کہتے جب تم اللہ تعالیٰ کو وعدہ لا شریک مانتے ہو اور جو کچھ ہو رہا ہے ان کے حکم حکمت سے ہو رہا ہے تو تم اسی پر تو ایمان رکھتے ہو, بس تم مانو اور بے فکر ہو جاؤ, کیونکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل عین حکمت کے مطابق 100% ہمارے حق میں بہتر کر رہے ہیں. اب چاہے بیماری آئے, چاہے نقصان ہو, چاہے صدمہ ہو, چاہے پریشانی ہو, چاہے خوشی ہو, چاہے غمی ہو, تو کتنا بڑا فائدہ ہے اس کے مستحضر کرنے کا. تو ایمان کے درجے کی حد تک تو الحمدللہ ہم سب کا عقیدہ ہے, لیکن حال کے درجے میں آنے کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دے. دوسری رسالت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں, جیسے کہ سارے انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی و پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے پاس بھیجا ہے ایمان کی دعوت کے لیے, دعوت دینے کے لیے. وہ سب بالکل 100% برحق ہیں, اور ان میں جو سب سے بڑھ کر ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور حضور کی شان میں بھی کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, جنہوں نے سنایا ان کا انتقال ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بخشش فرمائے, درجہ بلند فرمائے. ہماری بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے, مغفرت فرمائے اور درجہ بلند فرمائے. انہوں نے فرمایا گلاب جیسے ہیں سارے پھولوں میں, گلاب جیسے ہیں سارے پھولوں میں, حضور ایسے ہیں سب رسولوں میں, صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام. تو سب پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ پاک نے ان کے درجات مختلف رکھے ہیں. تو یہ عقیدہ بھی برحق, اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا سارا پیغمبر, سارے انبیاء پر ایمان ہے. مگر اس رسالت کا ایک مقصود ہے, وہ اس میں ہم لوگ ذرا کچے ہیں, اور زیادہ ہی کچے ہیں, زیادہ کچے. پہلے میں ایک مثال دوں پھر آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. کہ اگر ابھی تھوڑی دیر میں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی شخص آئے اور کوئی پیغام لے کر کے آئے کہ بھئی آپ کو طلب کیا ہے, یا آپ کو کہا کہ فلانا کام کر دو, یا کہیں بھئی یہ کام مت کرنا, ہمیں معلوم ہے تم یہ کرنا چاہ رہے ہو, تو اس کے آنے پر اور اس کی بات پر ہمیں یقین ہوگا نہیں ہوگا؟ وزیر اعظم نے بھیجا ہے بھائی, اور بالکل اس کے بلے بلے سب لگے ہوئے ہیں, اس کے بعد لیٹر ویٹر سب موجود ہیں, کوئی جعلی آدمی نہیں آیا ہے, حقیقی ان کے آفس سے آیا ہے. اور جب وہ پیغام دے گا تو کیسے ہمارے 14 طبق روشن ہوں گے, دل دماغ سب متوجہ ہوں گے, کیا بھائی وزیر اعظم صاحب نے کیا پیغام دیا ہے بھائی. سنتے ہی دیکھو کیسا وہ مانے گا, کوئی نہیں تو نہ میرا گھر رہے گا نہ در رہے گا بابا, وہ تو وزیر اعظم ہے بھائی, ملک کا با اختیار شخص ہے, ایک اشارے میں نہ میرا گھر رہے گا نہ در رہے گا. جی کیا حکم ہے فرمائیے. اور کرنے کی بات ہوگی تو اسی وقت چھلانگ مار دے گا, تمہارے جانے سے پہلے ہی کر کے دکھا دوں گا, اطلاع بھی کر دینا کہ ہو گیا جی کام, بس حکم دیجئے بندہ حاضر ہے. تو ایک وزیر اعظم جس کی اللہ تعالی کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, نہ پدی کے شور بھا, اس کا نمائندہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم ایسا اس کے اوپر نہ کوئی تحقیق کریں, نہ کوئی تفتیش کریں, نہ کوئی اس سے حوالہ پوچھیں, نہ کوئی اس سے کہیں کہ تم نے جس وقت وزیر اعظم صاحب نے پیغام دیا تھا تم ہوش آواز میں تھے یا نہیں تھے, انہوں نے یہی فرمایا تھا یا کچھ اور فرمایا تھا, کوئی چون چرا نہیں کریں گے بھائی, یہ ابھی کرتے ہیں جی. تو بس یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہمارا ہونا چاہیے کہ جو آپ نے فرما دیا بس سر آنکھوں پر نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. یہی دل کی حسرت, یہی آرزو ہے. جب آپ نے فرما دیا تو بس ساری دنیا ایک طرف, آپ کا حکم ایک طرف. لیکن اس کے باوجود ہم سے کتنی غفلتیں ہوتی ہیں, کتنی سنتیں ہم نے چھوڑ رکھی ہیں, آپ کے کتنے احکام ہم نے فراموش کر رکھے ہیں, آپ کے کتنے احکام ہم نے توڑ رکھے ہیں, اور آپ نے کتنے قوموں سے منع کیا ہوا ہے ہم وہ کر رہے ہیں. جو کرنے کے وہ کرتے نہیں, جو نہ کرنے کے وہ کر رہے ہیں. تو ہم نے تو کوئی بھی آپ کا عظمت کا حق نہیں ادا کیا. آپ کی عظمت, آپ کی بڑائی, آپ کا عہدہ, آپ کا منصب, آپ کا فرمان, آپ کا ارشاد جو قطن اپنی طرف سے نہیں, محض اور محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ہمیں پہنچا رہے ہیں, اور ہمارا عمل صفر الا ماشاء اللہ. تو رسالت کا یہ حق ہے بھائی, یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اور یہ بھی پیدا کرنے سے ہوگا, وہ خود بخود نہیں ہوتا ہے. جو بھی کرنا ہوتا کرنے سے ہوتا ہے. یہاں کیا کریں, بس پہلے تو آپ کی عظمت کو سوچیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا, کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری باتیں ہم تک پہنچانے والے ہیں, اور جو پہنچا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی پہنچا رہے ہیں, اپنی طرف سے تو کچھ کہہ نہیں رہے. اور آپ کی تابع داری اللہ تعالیٰ کی تابع داری ہے, اور آپ کی تابع داری نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اتنا اونچا آپ مقام کا مقام ہے, تو پھر میں کیوں نہ آپ کی باتیں مانوں. پھر آپ کی شفقت کو سوچیں, آپ کی رحمت کو سوچیں, آپ کی اپنی امت کے اوپر جو آپ نے اپنی جان قربان فرمائی ہے اس کو سوچیں. یہ سب باتیں جب سوچیں گے تو پھر خود بخود آپ کی عظمت دل کے اندر اجاگر ہوگی, پیدا ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آپ کا مقام اپنے دماغ میں, دل میں سوچ سوچ کر تازہ کریں, ورنہ پڑھ پڑھ کے تازہ کریں. پڑھنے کی بھی اس میں ضرورت ہے, غور کرنے کی بھی ضرورت ہے. پڑھنے کے لیے سیرت خاتم الانبیاء کافی ہے الحمدللہ. جو ہمارے حضرت کا چھوٹا سا رسالہ ہے سیرت خاتم الانبیاء, جو بچے بھی پڑھ سکتے ہیں, عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں, مرد بھی پڑھ سکتے ہیں, عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں. پڑھیں بھائی, اور اس نیت سے پڑھیں کہ تاکہ حضور کی محبت میرے دل میں پیدا ہو, آپ کی قدر میرے دل میں پیدا ہو, آپ کی عظمت میرے دل میں پیدا ہو. پھر اور بھی سیرتی کتابیں ایک سے ایک بڑھ کر. اس کے بعد اگر پڑھنی ہو تو پھر سیرت المصطفیٰ پڑھیں, حضرت مولانا جی صاحب قاندلی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, اور پتہ چلے گا کہ حضور نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں, اور ہمارے خاطر کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہیں, اور کس قدر آپ نے اپنی امت پر اپنی جان نچھاور کی ہے. صرف اتنی سی بات ایک بتا دوں آپ, جو حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں لکھی ہے, وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے حدیث کی بات بعد میں بتاؤں, پہلے یہ بتا دوں کہ جب کسی کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو بعض لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور مشکل سے اس کی روح نکلتی ہے یا نہیں. کسی کی تو روح ایسے نکلتی کہ پتہ بھی نہیں چلتا, سامنے بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا, اور اس کی روح نکل بھی جاتی ہے. اور بعض بڑے تڑپ تڑپ کر جان دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی سب کے؟ اور یہ بھی حدیث میں ہے, اب آگے حدیث والی بات, کہ مومن کی روح اس کے جسم سے نہایت آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے. جیسے مشک کا منہ الٹا کر کے کھول دو تو سارا پانی آن کی آن میں باہر بغیر کسی رکاوٹ کے, ایسے مومن کی روح ایک دم اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. لیکن بعضوں کے ساتھ تکلیف کا معاملہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر یہ فرمایا ہے کہ جس شخص کی روح کا تعلق دنیا والوں سے رہتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے. جیسے کسی کو اولاد سے محبت ہے, کسی کو مال سے محبت ہے, کسی کو دوستوں سے محبت ہے, کسی کو کسی چیز سے محبت, کے جان وہاں اٹکی بھی رہتی ہے اس کی, اس سے نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے. یعنی روح نہیں نکلنا چاہتی اس وجہ سے کہ محبت فلاں کی اس کے اندر ہے اور وقت قریب آ رہا ہے تو نکلنا ہی نکلنا ہے, کشمکش ہوتی ہے, اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے, مخلوق سے تعلق ہی نہیں ہوتا, وہ تو خاموشی سے جان جانا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے, بخوشی ان کی روح نکل جاتی ہے. اور جن کے کسی سے تعلق گہرا ہوتا ہے تو جتنا زیادہ گہرا ہوتا ہے اس کے اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے یہ بھی ہے روایات میں, اور حضرت نے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخر میں پھر اس کو جنت کی نعمتیں دکھواتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ دنیاوی ساری محبتوں لذتوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتی ہیں, تو پھر اس کی روح ادھر سے ہٹ کے ادھر ہی چلی جاتی اور آسانی سے نکل جاتی. اور احادیث میں یہ ہے کہ انتقال کے وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی, اتنی تکلیف ہوئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ کسی کی روح اگر انتقال کے وقت مشکل سے نکلے اور اس کو تکلیف ہو تو یہ اچھی علامت نہیں ہے, لیکن جب میں اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ روح کے نکلتے کے وقت آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ موت کی بھی تکلیفیں سختیاں ہوا کرتی ہیں, اور ایک پیالے میں پانی تھا وہ آپ اس میں ڈال پر پانی لے کر کے پیشانی پر لگاتے تھے, تو جب سے میں نے آپ کی تکلیف دیکھی اب ہمیشہ کے لیے میرے دل سے نکل گیا کہ یہ بھی کوئی بری بات ہے بلکہ اچھی بات ہے, کیونکہ بری بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑی حضور کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے. یہاں حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور کو کیوں تکلیف ہوئی بھائی, حضور سے بڑھ کر کون اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا ہو سکتا ہے. سنا حضور کو دنیا سے جاتے وقت اپنی امت کا غم تھا اس لیے تکلیف ہوئی کہ آپ اس فکر میں تھے کہ یا اللہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. جب من جانب اللہ آپ کو تسلی دے دی گئی تو پھر خاموشی سے آپ کی روح پرواز کر دی, اور آپ نے کہا کہ یا اللہ میں تو آپ ہی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. جو آپ نے عربی میں جملہ فرمایا تھا اس کا ترجمہ ہے یہ کہ یا اللہ میں آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں, پھر آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی. یہ تو یہ جو بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ کسی کو کسی تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے, کسی کو کسی تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عظمت اپنے ذہن میں تازہ کریں, جمائیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا اونچا مقام اور پھر کتنا بڑا فضل کہ ہمیں ان کا امتی بنایا اللہ پاک. اور تیسری چیز ہے آخرت, کہ آخرت ضرور آنی ہے, ایک دن ضرور دوبارہ زندہ ہونا ہے, حساب و کتاب ہونا ہے, پل صراط سے گزرنا ہے, پھر جنت یا جہنم میں جانا ہے. اسی کو معاد کہتے ہیں, اسی کو آخرت کہتے ہیں. بس یہ آخرت کی فکر جو ہے یہ بھی بھائی اگر حال کے درجے میں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دیں تو بس اسی دن ہماری اصلاح ہوگی انشاءاللہ. جتنی اس سے غفلت ہے اتنی اصلاح میں کمی ہے, اور جتنا یہ مستحضر اتنی دنیا کے اندر آدمی کا ظاہر و باطن شریعت کے مطابق جو کمی ہے اس سے غفلت کی وجہ سے. لہذا اس کا بھی ہمیں اس کو بھی حال کے درجے میں لانا چاہیے. عقیدے کے درجے میں تو سب کا ہی ہے الحمدللہ, اس کا تو حاصل اتنا ہے کہ بھائی ہم صاحب ایمان ہو گئے الحمدللہ, اور یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے الحمدللہ. لیکن یہ تھوڑی کہ اسی پہ تکیہ لگا کے بیٹھ جاؤ. دنیا کمانے کے لیے تو ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے ضروری سمجھو. اور ایمان کے مکمل کرنے کے لیے ادنا درجے پر ہی تکیہ لگا کے بیٹھ جاؤ, یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ ہمارا تقریباً حال یہی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تو سب متفق ہے کہ آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو. یہاں تک کہ حضور نے ایک حدیث میں فرما دیا کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی حرص پیدا فرمائی ہے کہ اگر سونے کی ایک وادی ہوگی تو دوسری وادی کی حرص کرے گا کہ ابھی تو ایک ہی ہے, یہ تو میری زندگی تک کافی ہے, اب میرے بیٹے بھی ہو گئے, بیٹی بھی ہو گئی, پوتے بھی ہو گئے, پوتی بھی ہو گئی, نانا بھی ہو گیا, دادا بھی ہو گیا, ان کے واسطے ایک اور وادی ہونی چاہیے, لہٰذا اس کی فکر بھی پڑے گا. اب دو ہو گئی, بس دو تو کم ہے, اب تیسری وادی کی فکر بھی پڑے گا. یہ انسان کی فطرت ہے. تو ہرس ہوس کا یہ پتلا ہے, بس یہ حلب مزید کا غلام ہے, یہ اللہ بچا قناعت نہیں کرتا. یہ دنیا میں تو قناعت نہیں, یہاں کیسے قناعت کر دی؟ یہاں قناعت کرنی چاہیے اور وہاں ہرس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم نے الٹا کر رکھا کہ دنیا فانی جو ہے اس کے اوپر تو ہم ہرس کے اندر مبتلا ہیں, اور ایک وادی سونے کی کم, دوسری کم, تیسری کم, دسویں بھی ہو جائے تو خیر چلو. اور یہاں جو اصل سونا ہے, اصل چاندی ہے اور اصل آخرت ہے, وہاں پر عقیدے بنا کر کے بس بیٹھے ہیں, آگے چلنے کے لیے تیار نہیں. اللہ ماشاء اللہ, یہ سارے دکھڑوں کا غم ہے اور ساری مصیبتوں کا حل ایک ہے کہ وہ آخرت کی فکر سے سوار کر لو. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو, ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. یہ آزاد فوراً غم ہے دو جہاں سے, تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے. یہ نعمت ملتی ہے. تو آخرت کا جو تصور ہے عقیدے کی حد تک تو اللہ کے فضل سے حاصل ہے, مگر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور آگے جب بڑھیں گے, جب ہم آخرت کی باتوں کو سوچیں گے, کیونکہ ہم دین سے بالکل نا واقف ہیں اللہ ماشاء اللہ, کوئی بات ہے کہ بھائی محنت کرنی پڑی. اب ہم یہ چاہتے ہیں بس سن کر اٹھ جائیں, بس اس کے بعد کچھ نہ کریں, تو بھائی جہاں تک وہیں رہو گے. یہ تو سبق ہے, جب تک ایک سبق یاد نہیں کرو اگلا سبق سمجھ میں نہیں آئے گا. لہٰذا پہلا سبق یاد ہو گیا تو اب دوسرا سبق لو, پھر اسے یاد کرو, پھر تیسرا سبق لو, پھر آگے لو, تب جا کر کے آگے بڑھو گے. اور یہ چاہو کہ بس بھائی میں تو پرائمری کر کے بیٹھ جاؤں اور ہو جاؤں بی اے اور ماسٹر ہو جائے مجھے, اور پی ایچ ڈی میں مجھے ڈگری حاصل ہو جائے, تو کیسے پرائمری پڑھے کیسے ہو جائے گی؟ ہمارا حال عمل میں اور عقائد میں تقریباً ایسے ہی ہے. تو بھائی اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے بھی محنت ہی کرنی پڑے گی. اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے مطالعہ کریں. اب مطالعہ کسی کے لیے کریں؟ کتاب میں بتا دیتا ہوں, کرنا پھر بھی پڑے گا خود ہی مطالعہ. ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے کہ تعویذ گھول کے پلا دیں سب کچھ اندر آ جائے. وہ یہ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, ایک کتاب کا نام لے لو, یہ کتاب اسی ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد عاشق رائے بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی, نہایت آسان, نہایت عام فہم, خود بھی پڑھو گھر میں پڑھ کے سناؤ, تو سب گھر والوں کے ایمان تازہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. سب کو پتہ چلے مرنے کے بعد کیا ہوگا. بھائی انہوں نے عالم برزخ, عالم آخرت اور عالم جنت و جہنم کے احوال قرآن و حدیث سے جمع فرمائے ہیں. لو صاحب آخرت کا سارا میدان انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے کہ یہی ہوگا بھائی دیکھو مرنے کے بعد. تو جب آدمی پڑھے گا تو دل دماغ بھی تو سوچیں گے نا, ارے یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, یہ میرا کیا ہوگا. بس میرا کیا ہوگا جب نمبر آئے گا تب پھر اپنی اصلاح شروع ہوگی انشاءاللہ. صاحب یہ تین عقیدے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور تک سب پیغمبروں نے اپنے اپنی امتیوں کو بتائے ہیں, سکھائے ہیں. ان تینوں کا اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے. فرماتے ہیں اسلام میں تین بنیادی عقائد ہیں, توحید, رسالت اور آخرت. تو اس آیت میں قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بھی, مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں, اس کے ساتھ کسی کو خدائے میں شریک نہ مانوں, توحید کے اعلان پر مشتمل ہے. الہی ادعو, اور میں اسی کی دعوت دیتا ہوں اسی رسالت پر مبنی, و الہی مآب, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سبحان اللہ, اس میں آخرت کا عقیدہ آ گیا. تینوں عقیدے اتنی سی آیت میں اللہ پاک نے بیان فرما دی. کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے. سبحان اللہ اللہ. آگے فرماتے ہیں وکذلک انزلنا حکما عربیہ, اسی طرح ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں ایک حکم نامہ بنا کر نازل کیا ہے. اور یہ پیغمبر تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے, اگر اس کے بعد بھی تم ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا. اس کے اندر اللہ پاک یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں جو اس آیت کا پہلا حصہ ہے, وکذلک انزلنا حکما عربیہ, اس میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ قرآن کریم کے جن حصوں کا انکار کرتے ہیں اس کا بھی کوئی جواز نہیں, اور اس سے بھی ان کا انکار کرنا درست نہیں. اور یہ جو یہودی اور عیسائی تھے, یہ جو قرآن کریم کے بعض احکام کا انکار کرتے تھے, وہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ احکام ان کو توریت اور انجیل سے الگ نظر آتے تھے, اس لیے انکار کرتے تھے. جو جو اس کے موافق تھے وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور جہاں توریت زبور انجیل کے خلاف کوئی حکم قرآن شریف میں ملتا اس سے انکار کرتے تھے. تو اللہ پاک نے یہ فرما دیا بھائی ہر زمانے کے حالات الگ, جزوی احکام الگ, یہ ایک فطری اصول ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے حوال دوسرے تھے, نوح علیہ السلام کے زمانے کے حالات اور تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حالات اور تھے. تو جزوی احکام تو ہر دور میں الگ الگ ہوتے ہیں, ان کی بنیاد پر آدمی مانے نہ مانے یہ کوئی بات نہیں, بلکہ ان کو تو درست سمجھے آدمی, کیونکہ وہ فطرت کا بھی تقاضا ہے حالات کا بھی تقاضا ہے. ہاں بنیادی احکام دیکھو وہ ایک ہے یا نہیں, تو بنیادی احکام تو ساری شریعتوں کے اندر وہی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہو گئے, توحید رسالت اور آخرت. اور خود اسلام کے اندر آپ دیکھ لو کتنے احکام ایسے جو شروع اسلام کے اندر اللہ پاک نے نازل فرمائے تھے بعد میں منسوخ فرما دی. تو یہ سلسلہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے, جب چلا آ رہا ہے تو اس کو بنیاد بنا کر کے انکار کرنا سراسر عقل کے بھی خلاف, طبیعت کے بھی خلاف, فطرت کے بھی خلاف, شریعت کے بھی خلاف. بس دیکھو کہ تمام شریعتوں کے اندر بنیادی چیز کیا ہے, وہ ایک ہے. جب ایک ہے تو بس سب برحق ہے, سب کو مانو. آخر میں اللہ پاک نے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ میں یہ فرمایا ہے کہ جو باتیں قرآن و حدیث میں ان کافروں کی خواہشات سے مختلف نظر آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے یہ انکار کر رہے ہیں, حضور سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو ان کی اس چاہت کی وجہ سے اس میں کسی قسم کی رد و بدل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, چنانچہ فرماتے ہیں اے پیغمبر تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے اگر اس کے بعد بھی تم ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے چلے, یعنی ان کی خواہش کے مطابق کوئی تبدیلی کی, کوئی رد و بدل کر دیا, تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا. اگرچہ حضور سے اس کا کوئی تصور ہو نہیں سکتا, مگر اللہ پاک نے اصولی طور پہ یہ بیان فرما دیا کہ آپ ہمارے پیغمبر ہو, اگر آپ ان کے خاطر تھوڑا بہت اس میں کوئی رد و بدل بھی کرو گے تب بھی یاد رکھو کہ آپ کا بھی کوئی ولی و مددگار نہیں ہوگا, کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا. بس یہیں تک رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنے ایسے پیارے کلام سے ہمیں مرتے دم تک وابستہ رکھے, اور اس کی ہدایات اور تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق دے, اور اس کے انوار و برکات کو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں میں, ہمارے کانوں میں, ہمارے دل میں, ہمارے دماغ میں, ہماری ہڈیوں میں, ہمارے گوشت میں, ہمارے خون میں, ہمارے بال بال میں اللہ تعالیٰ بھر دے. بس یہ نور لے کر کے ہم دنیا سے جائیں, اور اللہ تعالیٰ سے جب ملیں تو اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے بلا حساب معاف فرما دے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك. ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء. یا رحم الراحمین, یا رب العالمین, یا حیو یا قیوم, یا ذی الجلال والاکرام, ہم سب کے اگلے اور پچھلے, چھوٹے اور بڑے, خفی علانیہ, سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے, چھوٹے بڑے, خفی علانیہ, سارے گناہ ہمارے معاف فرما. یا اللہ اپنے اپنے فضل سے جس طرح ہمیں توحید کا عقیدہ, رسالت کا عقیدہ, آخرت کا عقیدہ عطا فرمایا ہے, یا اللہ اس سے آگے بڑھ کر اس کو اپنا حال بنانے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کو اپنا حال بنانے کی بھی توفیق عطا فرما. ضرور بھی ضرور یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. یا اللہ خاتمہ ہمارا ایمان پر فرمانا, اس دنیا سے سلامتی ایمان, سلامتی اعضا, سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ دنیا سے سلامتی ایمان, سلامتی اعضا اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. ساری زندگی یا اللہ اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمانا. اور یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ ہماری ساری نیک مرادیں پوری فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پرہ عطا فرما, ہماری چھوٹی بڑی ساری بیماریاں دور فرما, ہم میں ہمارے متعلق ان میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستقر عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.